أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہارا درجہ ہمارے قریب بڑھا دیں، ہاں مگر وہ آدمی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے عمل کا دگنا چوگنا بدلہ ہوگا، اور وہ بالا خانوں میں امن سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جو لوگ ہماری آیات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہوں گے جو عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار رزق کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدل دے گا، اور اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ مشرکین تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کے بجائے آپ ہمارے محبوب ہیں، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر لوگ جنوں پر ہی ایمان رکھتے تھے، تو آج کے دن تم میں سے کوئی دوسرے کو نہ نفع پہنچانے کا مالک ہوگا نہ نقصان کا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 37 38 39 40 41 اور 42، تو یہ 42 تک کی آیات ہیں، آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 42 تک۔ آیت نمبر 37 سے پہلے آیت نمبر 35 اور 36 میں جو گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی بات نقل کی تھی کہ چونکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں اولاد ہے، تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے، اس لیے اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، تمہارے اوپر فضل نہیں ہے، تو آخرت کے اندر بھی ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بات تھی جو مشرک اور کافر کہا کرتے تھے، اور قرآن مجید نے ان کی بات کو اس طرح نقل کیا کہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، کہ یہ مشرکین کہنے لگے کہ ہم پیسے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ کافرانہ نظریہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اسی طرح یہ سمجھے کہ جس کی اولاد ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور آخرت میں بھی اسی کو کامیابی حاصل ہوگی، جب دنیا میں اس پر اللہ کا فضل ہے تو آخرت میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو کافرانہ نظریے والی ہے، اور کافر یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہماری اولاد ہے، اور یہ اولاد کا ذکر اس لیے بھی کرتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کو تانا دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو تھیں مگر کوئی بیٹا آپ کا زندہ نہیں رہا، اور اسی لیے یہ کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے کہ ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، اور اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تو اولاد ہے، ہماری نسل چلے گی۔ اسی لیے سورۃ الکوثر میں فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے، اور بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نسل ہے، آپ کی تو نسل رہے گی، قیامت تک آپ کا نام بلند رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو، چنانچہ آج بھی پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہی بلند ہو رہا ہے فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے کھیت ہوں، چاہے ایشیا ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، جہاں کہیں کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، یہ چند مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد نہیں ہے جو زندہ ہو، اور آپ کے پاس پیسے بھی زیادہ نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہماری اولاد زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے کافرانہ نظریہ، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم لوگوں کا بھی کچھ ایسے ہی حال ہے, ہم اس کافرانہ نظریے کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہیں. چنانچہ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں, ہم بھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ, کہ صاحب اس آدمی پر تو آج کل اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اگر آپ یہ جملہ سنیں کہ صاحب فلاں آدمی پہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, تو کیا سمجھیں گے آپ؟ کہ اس کو پیسہ بہت مل رہا ہے, یہ سمجھتے ہیں؟ کبھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, یعنی اس کو نیکی کی توفیق ہو رہی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کو سنیں کہ صاحب آج کل وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوئی ہے, تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. جو دل دماغ میں پیسہ ایسا گھسا ہوا ہے, پیسہ 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 پیسہ, اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا سارا پیسہ 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 ہے. بس جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے. حالانکہ یہ پیچھے سورۃ القصص کے اندر پورا واقعہ گزرا ہے. کہتے موسیٰ علیہ السلام اور قارون یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے اتنے, اور قارون کے پاس تو اتنے بڑے خزانے تھے کہ آج تک اس کی مثال دی جاتی ہے کہ صاحب اس کو تو قارون کا خزانہ مل گیا. لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اور یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا, یہ تو مہین ہے, یعنی تو ذلیل آدمی ہے, پیسے ویسے ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہ کافرانہ نظریہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے, اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اسی طرح اگر کسی کے اولاد نہیں ہے تو نعوذ باللہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ ہے, اور جس کو اولاد مل رہی ہے, بیٹا ہے, بیٹے ہیں, بیٹی ہے, تو آپ سمجھے کہ اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. یہ کافروں والی بات تھی, اور کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ وقالو نحن اکثر اموالا واولادا, کہ ہم زیادہ پیسے والے بھی ہیں اور اولاد کے اعتبار سے بھی ہماری اولاد زیادہ ہے. وما نحن بمعذبین, تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کہ ہمیں پر دنیا کا فضل ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, پیسہ ہے, اولاد ہمیں دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اگر آخرت میں رضا مندی نہ ہوتی تو دنیا میں ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کیوں ہوتا؟ یہ کافر کاہر کہتے تھے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے, نپا تولا کر دیتا ہے یعنی تنگ کر دیتا ہے. کسی کو بہت پیسہ مل رہا ہے, خوب اس کو عیش و عشرت کے سامان مل رہے ہیں, اور کچھ کا رزق جو ہے نپا تولا ہے, جتنے خرچ ہے اتنی آمدنی ہے, جتنی آمدنی ہے اتنا خرچ ہے, اپنے تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے. تو جس کو پیسہ زیادہ مل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یا جس کے اوپر پیسے کی کچھ تنگی ہے اور بڑی مشکل سے وہ اپنا گزارا کر رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, تو اب کھانا بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا پھر گزارا کس چیز پہ ہوتا تھا آپ کا؟ فرمایا کہ پانی پر اور کھجور پر. کھجوریں تھیں, بس کھجور ہم کھا لیتے تھے, پانی پی لیتے تھے, اس طرح دو دو مہینے گزر جاتے تھے. اب کیا یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا عائشہ پر کوئی نعوذ باللہ کوئی سختی کی ہوئی تھی, یا یہ کہ پکڑ تھی نعوذ باللہ. اس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو صحت ملی ہوئی ہے تو جناب اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے, اور کوئی آدمی بیچارہ بیمار ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر ہے, یہ بھی دماغ میں غلط بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار رہے اور سالہ سال اتنے بیمار رہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا صبر ایوب. حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر لے کر آؤ, مگر صبر کیا انہوں نے. تو یہ سمجھنا کہ جس کے پاس پیسے ہیں, جس کی اولاد ہے اور جس کی صحت اور طاقت ہے, اس پر اللہ کا فضل ہے, اور جس کے پاس پیسے کم ہیں یا کچھ تھوڑا سا بیمار شیمار ہے یا یہ کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے. یہ کافرانہ نظریہ ہے, یہ کافرانہ سوچ ہے, اور یہ بدترین سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج کل ہم سب لوگوں کے دماغوں میں یہ بیٹھ گئی ہے. اللہ پناہ میں رکھے, اس نظریے سے توبہ کرنی چاہیے, اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کو پیسہ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے, اور جس کو پیسہ نہیں مل رہا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے. جس کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے وہ بھی آزمائش ہے, جس کو نہیں مل رہا وہ بھی آزمائش ہے. سورۃ الفجر کی آیت شاید میں نے پڑھی پچھلے ہفتے پڑھی تھی یا نہیں, قرآن مجید نے فرمایا فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. انسان کو اس کا پروردگار مبتلا کرتا ہے. مبتلا جانتے ہیں, مبتلا فلا آدمی بیماری میں مبتلا ہے, فلا یوں مصیبت میں مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کا پروردگار مبتلا کرتا ہے, اور کیا کرتا ہے, کس طرح مبتلا کرتا ہے, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, اس کو عزت دیتا ہے, اس کو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَن, تو انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری بڑی عزت کی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور پھر اللہ جب اسے مبتلا کرتا ہے, یہاں بھی مبتلا, پھر اللہ اسے مبتلا کرتا ہے, اس کا پروردگار اسے مبتلا کرتا ہے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ, اور اس کا رزق جو ہے وہ نپا تلا کر دیتا ہے, یعنی آمدنی بھی کم, خرچہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَن, تو آدمی یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ ہے کافرانہ نظریہ. آگے قرآن نے فوراً فرمایا كَلَّا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. پیسے کا ملنا اکرام نہیں ہے, اور پیسے کا نہ ملنا اہانت نہیں ہے, بلکہ وہ بھی ابتلا ہے, یہ بھی ابتلا ہے, وہ بھی آزمائش ہے, یہ بھی آزمائش ہے. جس کو پیسہ ملا ہوا ہے وہ بھی مبتلا ہے, اور جس کو پیسہ نہیں ملا ہوا, پیسے کی تنگی ہے, وہ بھی مبتلا ہے. اس کو دے کے آزمایا جا رہا ہے, اس کو اس سے لے کر آزمایا جا رہا ہے. بلکہ اکثر رہتا ہوتا ہے کہ جس کو پیسے زیادہ مل رہے ہوں ویش عشرت بدماشی ان میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے, اور جس آدمی کے رزق میں تنگی ہو جائے تو اپنا رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے, اور استغفار کثرت سے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میری پریشانی دور ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مالداری کا جو ابتلا ہے, مالداری کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے فقر و فاقے کی آزمائش سے. مالداری کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے فقر و فاقے کی آزمائش سے. دونوں ہی آزمائش ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے ہی محفوظ رکھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو قوت ملے, یعنی کفاف ملے. کفاف کا مطلب یہ ہے کہ جتنا خرچ ہو اللہ تعالیٰ اتنی آمدنی کہیں سے ان کو دے دے, تاکہ کسی کے محتاج نہ ہو, آرام سے اپنا کھاتے رہیں پیتے رہیں, لیکن بہت پیسہ جمع نہ ہو. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے لیے, اولاد کے لیے, گھر والوں کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے آل محمد کا جو رزق ہے وہ قوت بنا دے. قوت کا مطلب کفاف, کفاف کا مطلب کہ آمدنی اور خرچ برابر ہو جائے. جتنا آپ کی ضرورت تھی اللہ نے آپ کو آمدنی دے دی, پھر ضرورت ہوئی پھر اللہ تعالی نے کہیں سے آمدنی دے دی, پھر ضرورت ہوئی پھر اللہ تعالی نے پوری کر دی. کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, بلکہ پیسہ زیادہ ہو تو مصیبت بن جاتا ہے. اسی لیے جتنے پیسے والے ہیں وہ زیادہ پریشان رہتے ہیں, اور اسی لیے جو زیادہ پیسے والے ہیں کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں, کبھی اس افسر کے یہاں کبھی اس افسر کے یہاں, کبھی اس پلاٹ پہ خطرے کا ڈر قبضے کا ڈر ہے, کبھی اس پلاٹ کے اوپر, کبھی وہ کرایہ نہیں دے رہا, کبھی وہ ایک مصیبت ہے. کبھی ایک سیکٹری کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کبھی دوسرے سیکٹری کے پاس, کبھی ایک دفتر میں جا کے رشوت دے رہے ہیں کبھی دوسرے دفتر میں جا کے رشوت دے رہے ہیں, کبھی مال بورڈ سے چھوڑانے کے لیے رشوت دے رہے ہیں, کبھی جناب بلوں میں کمی کرنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں, مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اور صبح سے شام پیسہ 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 پیسہ, اسی میں موت آ جاتی ہے. اور اکثر یہ پیسے والے جو لوگ ہیں تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نیند ان کو نہیں آتی کیونکہ رات کو سوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فلاں پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے, فلاں ماں ہے فلاں ماں ہے, اس کا کیا کرنا ہے, اس کے لیے کون سی سفارش کروں, اس کے لیے کون سی رشوت لگاؤں. ایک مصیبت ہے, پریشان بےچارے, نہ صحیح طرح کھانا کھا سکے نہ صحیح طرح سو سکے. اور جس آدمی کا تھوڑے پیسے ہیں اس نے دو روٹی آرام سے کھائی اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اپنا تکیے کے پر سر رکھس ہو گیا. کون خیر, کون مزے میں ہے, پیسے والا مزے میں ہے یا کفاف والا مزے میں ہے؟ یہ کفاف والا زیادہ مزے میں ہے. اس کو اللہ تعالی نے تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید تو عجیب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم واولادہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو ہم نے پیسے دیے ہیں اور اولاد دی ہے اس سے آپ تعجب میں مبتلا نہ ہوں. انما یرید اللہ لیعذبہم بالبہا فی الحیات الدنیا, ہم چاہتے ہیں, اللہ چاہتا ہے کہ انہی پیسوں سے ان لوگوں کو دنیا میں تکلیف میں مبتلا کرے. انہی پیسوں سے, اسی مال سے, انہی اموال سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا پیسہ ہے, ایک کوٹھی وہاں ہے دوسری کوٹھی وہاں, ایک پلاٹ وہاں ایک پلاٹ وہاں ہے, ایک دکان وہاں کھلی ہوئی ایک دکان وہاں کھلی ہوئی ہے, اور جناب کبھی ایک دفتر میں کبھی دوسرے دفتر میں, کبھی ادھر رشوت کبھی ادھر رشوت, کبھی ایکسائز والے کبھی جناب انکم ٹیکس والے, کبھی ایک مصیبت دوسری مصیبت, صبح سے شام تک پیسے کے چکر میں ہے. تو یہ پیسہ ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گیا. قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں, ان کافروں کو جو مال ملے ہوئے ہیں اور اولاد ملی ہوئی ہے, آپ اس سے ہرگز کوئی تعجب نہ کریں. اللہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ہم ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیں. آخرت میں تو جو عذاب ہوگا سو ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی محفوظ رکھے. لیکن زیادہ پیسہ جو ہے وہ خود آدمی کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے, نیند اس کو نہیں آتی, طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوتا ہے. اور اسی لیے ایک اور جگہ میں سورہ طہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ جو لوگوں کو ہم نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں, گاڑیاں ہیں اور کوٹھیاں ہیں اور مکانات ہیں اور یہ اور وہ, آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کے ان کو نہ دیکھیے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا, دنیا کی زیب و زینت کی جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہوئی ہیں, مال و دولت, آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے ان کو نہ دیکھیے. لنفتنہم فی, ہم تو ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان پیسوں کی وجہ سے, ان پیسوں کی وجہ سے ان کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ آپ کو جو ایک مناسب مقدار میں پیسے دیے جاتے ہیں وہی بہتر ہے آپ کے لیے, اور جن کو پیسے بے تحاشا مل رہے ہیں وہ ان کے لیے آزمائش ہے, فتنہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جس کو پیسہ مل رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے, اور جس کو پیسہ نہیں مل رہا وہ بھی آزمائش. پیسہ زیادہ آ رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے, اور پیسہ کم آ رہا ہے تو بھی آزمائش ہے. اس لیے کہ اگر پیسہ زیادہ آئے تو آزمائش یہ ہے کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, پیسہ کم آئے تو اللہ تعالیٰ کی شکایتیں نعوذ باللہ اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو ہر صورت میں جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ آزمائش ہے. اس لیے کچھ پتہ نہیں کہ جس کو پیسہ مل رہا ہے جس کو پیسہ نہیں مل رہا ان میں سے کون بہتر, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے والا بہتر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو پیسہ نہیں ملا وہ بہتر ہو. بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس کو پیسہ مل رہا ہے وہ بھی مبتلا ہے اور جس کو پیسہ نہیں ملا وہ بھی مبتلا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ مَبْتَلَاهُ, مبتلا ہے, سب مبتلا ہے. کسی کو صحت مل رہی ہے وہ بھی مبتلا ہے, جس کو بیماری ہے وہ بھی مبتلا ہے. اس کو صحت کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے, اس کو جناب بیماری سے آزمایا جا رہا ہے. ایک آدمی کو اقتدار ملا ہوا ہے, اقتدار اس کے لیے آزمائش ہے, اس میں مبتلا ہے. اقتدار نہیں ملا تو اس میں آزمائش ہے. اس دنیا میں جو چیز جو حالت جس آدمی کو پیش آ رہی ہے وہ کچھ پتہ نہیں کہ خیر ہے یا شر ہے, ہمیں نہیں معلوم. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے آزمائش ہے. قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزماتے رہتے ہیں آزمائش کے طور پر, تمہارا امتحان لے لیتے رہتے ہیں شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ فِي الْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا, اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے, یہ سب اس لیے ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب آزمائش. جس کو پیسے مل رہے ہیں وہ بھی آزمائش, نہیں مل رہے وہ بھی آزمائش ہے, صحت ہے تو بھی آزمائش ہے, بیماری ہے تو بھی آزمائش ہے, اولاد ہے تو بھی آزمائش ہے, اولاد نہیں ملی تو بھی آزمائش ہے. ہر چیز آزمائش ہی آزمائش ہے, اور اسی میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر پھر آخرت جو ہے اس میں اس کے نتیجہ مرتب ہوتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا تھا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. قدر کا مطلب تنگ کرنے کے بھی آتے ہیں, اور قدر کا مطلب نپا تولا دینا کا, نپا تولا یعنی بس برابر سرابر انسان کا گزارا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کھول دیتا ہے, کسی کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے, لیکن جس کے لیے رزق کھولا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی علامت نہیں ہے, اور جس کے لیے رزق تنگ کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, علامت نہیں ہے یہ. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. قرآن نے فرمایا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. آگے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو مال ملا ہوا ہے یا کسی کو اولاد ملی ہوئی ہے تو ان کی وجہ سے آدمی کا درجہ آخرت میں یا اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے. اگر کسی کو پیسے زیادہ ملے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہے یا اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ, نہیں ہے تمہارے اموال اور نہ ہی تمہاری اولاد, بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى, وہ چیزیں جو درجے میں ہمارے قریب تمہیں کرتے ہیں. یعنی تم اگر ہمارے قریب ہونا چاہتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو وہ نہ پیسے سے ہوگے نہ اولاد سے ہوگے. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى, تمہارے اموال تمہاری اولاد یہ درجے میں تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے. نہ اولاد سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نہ مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. الا من آمن وعمل صالحا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. تو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہے. اسی لیے اگر آپ یہ جملہ کہیں صاحب فلاں آدمی پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو شریعت کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی ایمان والا ہے اور نیک اعمال کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے. تقربکم عندنا زلفا، تمہارے اموال تمہاری اولاد یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے درجے کے اعتبار سے. الا من آمن وعمل صالحا، ہاں مگر وہ آدمی جو ایمان لایا ہو جس نے نیک عمل کیے. یا من اپنے عموم پر ہو تو جمع کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو دگنا چوگنا بدلہ ملے گا. عمل تو انہوں نے کیا تھا 60 سال، 50 سال، 40 سال، لیکن بدلہ ان کو 40 سال کا نہیں ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا ملے گا. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے دگنا چوگنا بدلہ ملے گا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بلند و بالا محلات کے اندر امن سے رہیں گے، امن سے رہیں گے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ، غرفہ کہتے ہیں بالا خانے کو، اوپر ہو نیچے باغ ہی باغ پھیلا ہوا ہے. تو آپ اوپر بیٹھ کے دیکھیں تو ایک عجیب سرور آدمی کو ملتا ہے. اس کو غرفہ کہتے ہیں، حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا جھروکوں میں. جھروکا ہوتا تھا، وہ اوپر بادشاہ بیٹھ جاتا تھا خوبصورت سی جگہ، اور نیچے باغ ہے اور جناب نعمتیں ہیں. تو یہ جو اہل جنت ہوں گے وہ بالا خانوں میں ہوں گے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے دگنا چوگنا بدلہ ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے. اور یہ امن بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی. ایک تو نعمت ملے، دوسرا یہ اطمینان ہو کہ یہ نعمت چھینے گی نہیں. دنیا میں جس کو جو نعمت ملتی ہے اس کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں چھن نہ جائے. وزیر اعظم کو بھی ڈر ہوتا ہے کہیں وزارت نیچے کھینچ نہ لی جائے. جناب جو بھی بڑا افسر ہے اس کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری افسری ختم نہ ہو جائے. لیکن جنت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نعمتیں ایسی ملیں گی کہ چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ملاقات کریں گے اور فرمائیں گے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اہل جنت کہیں گے کہ پروردگار آپ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم پر اپنی رضامندی بھی اتار دیتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. دنیا میں تو کوئی بھی نیک آدمی بھی ہو اس کو بھی یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. نیک سے نیک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے رہتے تھے. لیکن جنت میں جانے کے بعد امن ہو جائے گا کہ نعمتیں بھی باقی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا فضل بھی اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کو قرآن نے فرمایا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانے میں، بالا خانوں میں یا جھروکوں میں امن سے بیٹھے ہوں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں کی. يَسْعَوْنَ، سائی کی، بھاگ دوڑ کی، کوشش کی. وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کا مقابلہ کرنے کے لیے. مُعَاجِزِينَ، عاجز یعاجز باب مفعلہ ایک دوسرے کو عاجز کرنے کی کوشش کرنا اور اس کا ترجمہ آسان مقابلہ کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون یہی وہ لوگ ہیں جن کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا. دنیا میں جو لوگ قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف بھاگ دوڑ اور کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے. آگے آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر دوبارہ وہ واضح کر کی وہی کافرانہ نظریہ جو ہم لوگوں کو بھی دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس پر پیسہ ہے اس پر اللہ تعالی کا فضل ہے, تو ابھی تردید کی پھر دوبارہ تردید کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار رزق پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر له اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اور آگے آپ خود سمجھ لیجئے کہ رزق اگر کسی کے لیے پھیلا دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے, ہو سکتا ہے راضی ہو سکتا ہے ناراض ہو. اور جس کے لیے اللہ تعالی قدر کرتا ہے یعنی رزق تنگ کر دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو, کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. مال کا مل رہا ہو تو بھی آزمائش, نہ مل رہا ہو تو بھی آزمائش ہے. اب اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے کون پورا نہیں اترتا ہمیں نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ ایک ایک حرکت دیکھتے رہتے ہیں پھر اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر ارشاد فرمائی کہ بے شک میرا پروردگار رزق پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اب آپ اگر غور کریں تو یہ آیت اور پچھلی آیت بالکل ایک ہی ہے, صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں لہو نہیں تھا اس میں لہو کا اضافہ ہے, اتنا فرق ہے ورنہ الفاظ بھی وہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس آیت کو دو مرتبہ کیوں لایا گیا, تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ دماغ ٹھیک کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ یہ جو تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جس کو پیسہ زیادہ ملتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے یہ غلط ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے, پیسے کا ملنا بھی آزمائش ہے پیسے کی تنگی بھی آزمائش ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے تاکید کی اور دوبارہ وہ آیت ذکر فرمائی دوبارہ وہ مفہوم دوبارہ ارشاد فرمایا. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ وہ جو پہلی آیت تھی اس کا تعلق کافروں سے تھا اور اس آیت کا تعلق مسلمانوں سے ہے کہ کافروں میں بھی جس کو زیادہ مل رہا ہے کم مل رہا ہے وہ آزمائش ہے, مسلمانوں میں بھی جس کو زیادہ اور کم مل رہا ہے وہ دونوں آزمائش ہے. وہ پہلے کافروں سے متعلق تھا یہ مسلمانوں سے. اور تیسری توجیہ یہ کی گئی کہ وہ جو پہلی آیت تھی وہ افراد کے اعتبار سے تھی کہ کسی کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں کسی کے پیسے کم ہوتے ہیں, اور یہ جو آیت ہے یہ افراد کے اعتبار سے نہیں بلکہ اوقات کے اعتبار سے کہ کسی وقت میں آدمی کو پیسے زیادہ ملنے ہوتے ہیں پھر دوسرے وقت میں ایک دم اس کے رزق تنگ ہو جاتا ہے. تو لیکن جس کو جس وقت میں پیسے زیادہ ملنے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ آزمائش ہے, اور اگر پیسے کم مل رہے ہیں تو بھی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو وہ جو مل رہا ہے زیادہ رزق مل رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے اور جو کم مل رہا ہے وہ بھی آزمائش. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار رزق کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے یعنی تنگ کر دیتا ہے. اب آگے قرآن نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ بھی ہم سب کے کام کا ہے, اور وہ یہ فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل عطا کرے گا. آدمی کو پیسہ ملتا ہے، کسی کو پیسے زیادہ ملے ہیں، کسی کو پیسے کم ملے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس کو پیسے زیادہ ملے ہیں، جس کو کم ملے ہیں، وہ سارا پیسہ اپنے اوپر تو نہیں خرچ کر سکتا، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کو زکات بھی نکالنی ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے. اب آدمی ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ اگر میں نے جناب اس کا قرضہ ادا کر دیا تو اتنے پیسے میرے کم ہو جائیں گے، فلاں کا بل ادا کر دیا تو اتنے کم ہو جائیں گے، بیوی کو زیادہ دے دیے تو یہ ہو جائے گا، بچوں کو زیادہ دے دیے تو یہ ہو جائے گا. اور دینا ضروری ہے. اب آدمی یہ سمجھ کوشش کرتا ہے کہ میں روک کے رکھوں اپنے پاس، سارا پیسہ روک کے رکھوں اور سانپ بن کے اس پیسے کے اوپر بیٹھ جاؤں، آدمی یہ چاہتا ہے. اس لیے وہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے. تاجروں میں تو خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور اسے وعدہ کیا کہ تم 15 دن کے بعد آ کے اپنا بل لے جانا، اور جب 15 دن کے بعد آیا دل نہیں چاہ رہا پیسے دینے کو، پیسے تو ہیں اس کے پاس لیکن پیسے دینے کو دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس نے سوچا ہے کہ یہ تو میرے تو 6.5 لاکھ ہو گئے، اس میں اگر میں نے اس کو 25,000 دے دیے 6.25 لاکھ رہ جائیں گے، اور میں تو اس کو ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اب بل نہیں دیتا اس کا، کہتا ہے اچھا بھی آج تو مندہ ہے کل آنا، پھر کہتا ہے مندہ ہے کل آنا، ٹالتا ہے اس کو. ارے خدا کے بندے، تیرا تو مقروض ہے، وہ قرضہ لینے آیا ہے، وہ بھیک تو نہیں مانگ رہا، اس کا حق اس کو دے، نہیں دیتا اس کو. اسی پیسے کے چکر میں آ کر جو حق جس کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیتا. اس طرح زکات نہیں دیتا 2.5%، کوشش کرتا ہے کہ جو بھی ہیلا ویلا کر کے کسی طرح یہ 2.5% بھی میں خود ہی رکھ لوں. یہ مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو، یہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو دو، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، یا جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرو. جب خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا، اس لیے کہ جو تمہیں پہلے پیسہ ملا ہے وہ تم ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں دیا ہے 6.25 لاکھ یا 6.5 لاکھ، تم ماں کے پیٹ سے لے کے تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اب اگر تم لوگوں کو ان کا حق دے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دوبارہ دے دے گا. اس کو قرآن نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہماری دکان تھی اور اب بھی ہے انارکلی لاہور میں، تو ہمارے والد صاحب وہاں بیٹھتے تھے، تو خود فرماتے تھے کہ جس زمانے میں رزق تنگ ہوتا ہے، میرا ہاتھ تنگ ہونے لگتا ہے، میں خرچہ بڑھا دیتا ہوں. فرمایا مجھے پتا ہے کہ آگے دوں گا تو پیچھے سے آئے گا. آپ آگے دو گے تو پیچھے سے آئے گا. کنویں سے اگر آپ پانی نکالنا چھوڑ دو تو پانی نہیں آئے گا، وہ کنواں وہیں کا وہیں رہے گا، لیکن اگر آپ اسے پانی نکالتے رہو تو اندر سوتے باریک باریک ہیں، اسے دوبارہ پھر پانی اتنا سارا آ جائے گا، پھر اتنا ہی ہو جائے گا، آپ نکالتے رہو پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ جو پیسہ انسان کو ملتا ہے، رزق ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، وہ آدمی کی اپنے لیے نہیں ہوتی. اس آدمی کے اپنے لیے بھی ہوتی ہیں مگر وہ سب کے لیے ہوتی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، اور پڑوسی ہے، رشتہ دار ہیں، آدمی ان سب کو دیتا رہے پیچھے سے آتا رہے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن میں فرمایا وما انفقتم من شیء، تم جو بھی چیز خرچ کرو گے. یہ تنمین تنکیر کے لیے ہے اور نفی کے نیچے اس کو لایا گیا ہے، تو زبردست قسم کا عموم اس کے اندر ہے. تم جو بھی چیز خرچ کرو گے، یعنی کہاں؟ صحیح جگہ میں. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فقیری کو دی جائے، بلکہ ابھی میں نے مثال دی کہ جس کا قرضہ ادا کرنا ہے وہ فقیر تھوڑا ہی ہے، وہ بھی پیسے والا ہے، لیکن آپ نے اس سے مال اٹھایا ہوا تھا، آپ نے 15 دن کا وعدہ کیا تھا، آپ دیتے نہیں اس کو پیسے، صرف اس وجہ سے کہ میرے پیسوں کے بیلنس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، آپ کو دینا چاہیے اس کو. تو آپ جب دو گے اللہ پیچھے سے اور دے دے گا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، بلکہ اللہ کے راستے میں بھی نہیں، جو بھی چیز تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے گا، کبھی تو اور اکثر دنیا اور آخرت دونوں میں بدل ملتا ہے، کبھی اکا دکا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ سارا بدلہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں کہ اس کو وہاں زیادہ ضرورت ہوگی، جب وہاں پہنچے گا میں اس کو اس وقت دے دوں گا اس کو، جیسے باپ جو ہے نا بچے کا کچھ رقم اٹھا کے رکھ لیتا ہے حفاظت کے طور پر کہ جب بڑا ہوگا ساری اس کو دوں گا بما اضافے کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ تو آدمی جو بھی خرچ کرتا ہے صحیح جگہ میں، چاہے بیوی پر، چاہے بچوں پر، چاہے شوہر پر، چاہے دائیں چاہے بائیں، پڑوسیوں پر اور مہمانوں پر، کیا بتا رشتہ داروں پر، جہاں بھی خرچ کرنا جائز ہے یا جہاں خرچ کرنا چاہیے، چاہے واجب کے درجے میں چاہے مستحب کے درجے میں، وہاں اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل آپ کو دے۔ مہمان آ گیا، دل نہیں چاہ رہا تھا اس کو کھلانے کو، لیکن آپ نے کھلا دیا اس کو، بھائی ٹھیک ہے مہمان ہے ہمارا مسلمان بھائی، یہ ثواب ہی ملے گا نا۔ تو وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، تم جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا۔ اور حدیث ذکر کی سارے علماء نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے حضرات نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرے اس کو اس کا بدل عطا فرما، واعطی ممسکا تلفا، اور جو پیسہ روک کے رکھے اس کو ہلاکت عطا فرما۔ ہر دو فرشتے آسمان سے روزانہ اترتے ہیں اور فرشتے اتر کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ فرشتے جو ہیں اترتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اتر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو پیسے کو روک کے رکھ کے اس کا پیسہ ہلاک کرتے، اور جو پیسے کو اپنی اپنی جگہ میں خرچ کرے یا اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرما۔ اس لیے کنجوسی کرنا، پیسے کو روک کے رکھنا، ہر وقت پیسے کو بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنے پیسے آپ کو ملے ہیں وہ آپ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دیے ہیں، تو اگر آپ اس کو آگے دو گے اللہ تعالیٰ اور پیچھے سے آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ حدیث ہے۔ کہ اللہ، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا۔ اور ویسے بھی یہ پیسہ جو ہے نا آپ اپنے لیے استعمال کر لو تو بہتر ہے اپنے لیے، باقی انسان اگر پیسے جمع کر کے چھوڑ کے جائے گا تو اس کو آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے ورثہ کو فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا پیسہ میرا پیسہ، اور فرمایا کہ آدمی کا پیسہ ہے کون سا؟ فرمایا آدمی کا پیسہ تو وہ ہے کہ جو وہ کھا کے حلق سے نیچے اتار دے وہ آدمی کا اپنا ہے، پہن کے پرانا کر دے وہ آدمی کا اپنا ہے، اور اللہ کے راستے میں آگے بھیج دے وہ آدمی کا اپنا ہے، اور باقی جو ہے وہ آدمی کا اپنا نہیں ہے بلکہ وارث کا مال ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے بہت پیسہ جمع کیا، اور ماشاءاللہ دیندار آدمی تھے، نمازی تھے، روزے والے، زکات والے، زکات بھی نکالتے تھے۔ تو کراچی میں رہتے تھے، ہم لاہور میں رہتے تھے، تو ہم جب لاہور سے آتے تھے تو ہم مختلف رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے تھے، بچے تھے ہم، تو ہم دیکھتے تھے کہ باقی جب ہم گھروں میں جاتے تھے تو ماشاءاللہ کچھ مہمان کو دیکھ کے بچوں کے لیے انڈا بنا دیا، کوئی چیز کھلا دی بچوں کو، ہوتا ہے نا بات۔ اور ایک وہ جو ہمارے جاننے والے تھے، ہم ان کے یہاں جاتے تھے تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ ہاتھ بہت تنگ ہے، حالانکہ ان کے پاس پیسہ باقی سب رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ تھا لیکن ہاتھ ان کا بہت تنگ تھا۔ پھر ان صاحب وہ صاحب بیمار ہوئے اور کینسر ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا بھی ان کا ایک ہی تھا, تو کہنے لگے کہ یہ سارا پیسہ میں نے جمع کیا اتنی محنت کے ساتھ, تنگی ترشی کے ساتھ, خرچ نہیں کرتا تھا میں, تو سارا پیسہ جمع ہو گیا, اور فرمایا کہ اس سارے پیسے کا حساب مجھے دینا پڑے گا اور مزہ تم اڑاؤ گے. جاتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ سارے پیسے کا حساب مجھے دینا پڑے گا اور اس سارے پیسے سے نفع تم اٹھاؤ گے. تو اگر آپ پیسہ جمع کرتے رہو اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرو, نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ پیسہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے, بچ جائے گا, حساب آپ کو دینا پڑے گا کہ پیسہ کہاں سے جمع کیا تھا, اور آپ کو اس اب پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ پیسہ وہ رسا ہے کا ہے, وہ اس سے مزے اڑائیں گے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی ہی میں جو خرچ کر سکتا ہے وہ خرچ کر دے. اور اسی لیے ایک حدیث میں اس طرح کا بھی مفہوم آتا ہے کہ آدمی زندگی میں تو پیسے روکتا رہتا ہے, اور جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے کہتا ہے فلاں کو اتنے دے دینا, فلاں کو اتنے دے دینا, فلاں کو اتنے دے دینا. حالانکہ اب وہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, وہ تو جس کے ہوتے ہیں ہونے ہیں وہ تو وہیں جانے ہیں اس کے. تم نے جب زندگی موجود تھی اور پیسہ خرچ کر سکتے تھے اس وقت تو خرچ کیا نہیں, اور جب دیکھا کہ اب میں کسی قابل نہ رہا خرچ کرنے کے, اب کہتے ہو کہ اس کو دے دینا, اس کو دے دینا, اس کو دے دینا. تو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق آدمی کو خرچ کرنا چاہیے, تبلیغ میں بھی, جہاد میں بھی, مسجد میں بھی, مدرسے میں بھی, اور بیوی پر بھی, بچوں پر بھی, شوہر پر بھی, رشتہ داروں پر بھی, پڑوسیوں پر بھی, گھر میں جانور پلے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی, ان کو بھی کھلاؤ پلاؤ. گھر میں کوئی جانور ہے اس کو بھی کھلاؤ پلاؤ, اللہ نے تمہیں دیا ہے سب کو کھلاؤ پلاؤ, اور جو کھلاؤ گے اچھی نیت کے ساتھ فہو یخلفہ, اللہ تمہیں اس کا بدل دے دے گا, دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا. اس کو قرآن نے فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل دیتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور اللہ تعالی تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. رزق دینے والے تو بہت ہوتے ہیں, باپ بھی اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے, شوہر بھی اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے, بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو کھلاتے ہیں, لیکن اصل رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی, اور وہ خیر الرازقین ہے, وہ سب کو دیتا ہے. جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تم بھی اس کو بچا بچا کے مت رکھو, آگے دیتے رہو جہاں جہاں دینا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اگر آپ اس سے خرچ کریں گے اس میں اضافہ ہوگا. ایک عالم ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا کی, اب وہ علم کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, کسی کو سکھاتا ہی نہیں علم, تو برکت ختم ہو جائے گی اس علم کی. اس کو چاہیے کہ علم دے لوگوں کو, آگے پہنچائے. آگے پہنچائے گا تو پیچھے سے اور آئے گا, جتنا آگے دے گا پیچھے سے اور آئے گا, جتنا آگے دو گے پیچھے سے اور آئے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا, فرمایا کہ یہ اس دنیا کا عجیب نظام ہے کہ جتنا آپ خرچ کریں گے اتنے پیچھے سے آئے گا. فرمایا کہ بکرے جو ہیں, بکرے دمبے, بکرے بکریاں ہر وقت ذبح ہوتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں, اور بلے اور بلیاں جناب ان کو کوئی ذبح نہیں کرتا. حالانکہ بکرا اور بکری, جب بکری کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دو سے زیادہ نہیں ہوتے, اور بلی کے ہاں چار چار چھ چھ بھی ہو جاتے ہیں بچے, لیکن بلے بلیاں زیادہ ہونی چاہیے نا پھر دنیا میں, بکرے کم ہونے چاہیے اور بکرے ذبح بھی ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ جو چیز جتنی خرچ کی جاتی ہے اتنی پیچھے سے آتی ہے. بلیوں کو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو ذبح کرنے کی, تو اس لیے وہ چھ چھ بھی اگر پیدا کریں گے ان کی تعداد نہیں بڑھتی, اور بکروں کی ضرورت ہے تو جتنا آپ ذبح کرتے چلے جاتے ہیں پیچھے سے آتے, جتنا آپ قربانی کریں گے اتنا ہی پیچھے سے بکرے اور آ جائیں گے. دینے والے اللہ تعالیٰ ہے, جتنا کنویں سے آپ پانی نکالیں گے تو پانی نکالتے جائیں گے, پیچھے سے پانی اور آتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا. وہو خیر الرازقین, اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. یہ آج بھی ہمارا کم ہوا ہے, آیت نمبر 39 تک ہوا ہے, تو 35, 36, 37, 38, 39 تک ہوا ہے, وقت بھی ختم ہو گیا ہے, باقی اللہ نے زندگی رکھی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی, البتہ اگلے ہفتے سے پہلے شب برات آ رہی ہے, تو شب برات ہوگی 15ویں کی شب میں, یعنی جمعرات کا دن گزار کے شب جمعہ میں, تو تقریباً 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس شب برات کے فضائل منقول ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں, ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں, ہے کوئی مبتلا جس کو میں عافیت عطا کروں. تو اس لیے یہ جو 15ویں شب ہے, یعنی اس سال اور چند دن بعد جمعرات کا دن گزار کے شب جمعہ, یہ شب برات ہے, اور اس کو براءت کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آدمیوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, ان کو جہنم سے بری کر دیتا ہے, جہنم سے ان کی برات کا اعلان کر دیتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ شب برات میں عبادت بھی کریں, لیکن عبادت انفرادی ہونی چاہیے, اجتماعی نہیں ہونی چاہیے, اپنے اپنے گھر میں, اپنے اپنے کمرے میں, اپنی اپنی جگہ میں, لیکن اکٹھے جمع ہو کر کہیں جلسہ کرنا یا اجتماعی طور پر عبادت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. البتہ اپنے طور پر تلاوت بھی کریں, ذکر اللہ بھی کریں, دعا بھی کریں, نوافل بھی پڑھیں. اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ تلاوت نہیں کر سکتی, نفل نہیں پڑھ سکتی, تو بھی دعا تو کر سکتی ہے, مناجات مقبول ساری پڑھ سکتے ہیں, الحزب العظم دعاؤں کی کتاب ہے وہ ساری پڑھ سکتے ہیں, حسن حسین دعاؤں کی کتاب ہے وہ ساری آپ اس رات میں پڑھ سکتے ہیں, بلکہ بہتر ہے کہ مناجات مقبول ساری پڑھ لی جائے, الحزب العظم یا وہ پڑھ لی جائے یا حسن حسین, تینوں میں سے جو بھی مل جائے اس کی ساری دعائیں آپ پڑھ لیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو شب برات ہے اس میں اللہ تعالی سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے, یعنی جو بھی اللہ تعالی سے معافی مانگے, مگر چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, ان میں دو افراد کا خاص طور پر اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے, ایک مشرک اور دوسرا مشاحن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بے شمار انسانوں کو جہنم سے نجات عطا کی جاتی ہے, مغفرت کر دی جاتی ہے, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, مگر دو کی مغفرت نہیں ہوتی, نمبر ایک مشرک یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو, دوسرا مشاحن. مشاحن کہتے ہیں کہ جس کی دوسرے مسلمان سے لڑائی ہو اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ بھرا ہوا ہو, بغض بھرا ہوا ہو, یہ چاہتا ہو کہ اس کو وہ نقصان, اس کو نقصان ہو اور وہ چاہے کہ اس کو نقصان ہو, تو گویا جو دو دشمنی والے ہیں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی. تو الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اللہ تعالی کا شکر احسان ہے, ہمیں اللہ تعالی نے مشرک نہیں بنایا, شرک سے ہمیں محفوظ رکھا. لیکن یہ جو بیماری ہے مشاحن والی, یہ اکثر لوگوں میں موجود ہو جاتی ہے کہ ان کی دشمنیاں ہیں, کسی اس سے دشمنی, اس سے دشمنی, لڑائی جھگڑا, اس یہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے کر رہی ہے, وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے کر رہی ہے, اس کا دل اس سے پکا ہوا ہے, اس کا دل اس سے, وہ اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے, وہ اس کے لیے بد دعا, یہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش, وہ اس کو نقصان, یہ ہے مشاحن. تو یہ اگر نیک بھی ہو شب برات میں خوب عبادت بھی کریں, ان کی مغفرت نہیں ہوگی, مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی, مشاحن کی مغفرت نہیں ہوتی. اور تقریباً 21 کے قریب روایتیں ہیں, ان میں زیادہ ذکر ان دو کا آ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی, اس طرح جو شراب پینے والا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی, لیکن وہ روایتیں کم ہیں. زیادہ جو روایتیں آ رہی ہیں وہ ان دو کی آ رہی ہیں, ایک مشرک دوسرے مشاحن. مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا, اور مشاحن جو اس کی دوسرے سے دشمنی ہو. تو اگر کسی کی دشمنی چل رہی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنا دل صاف کر لیں, اسے معافی تلافی کر لیں, اور شب برات سے پہلے ہی اگر اس کا کوئی حق ادا کرنا ہے آپ جا کر حق ادا کر دیں کہ بھئی تمہارا حق تھا, اس کی وجہ سے ناراضگی تھی, یہ تم اپنا حق لے لو, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, تمہیں بھی معاف فرما دے. یا ویسی کوئی ناراضگی ہے تو آپس میں ناراضگی دور کر لیں تاکہ شب برات کی مغفرت ہم سب کو نصیب ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ شب برات کی مغفرت بھی ہمیں نصیب فرمائے. پھر آگے رمضان المبارک آ رہا ہے, اس میں شب قدر ہے, اس کی بھی عشر اخیر ہے. یہ سب برکات اس وقت ہوں گی جب ہمارا دل صاف ہو. اور جن کے دل صاف نہیں ہیں, قرآن مجید میں کتنا وقت رہے, قرآن مجید میں ہے کہ الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ جہنم سے وہ شخص بچے گا جس کا دل صاف ہو. دل صاف ہو یعنی دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ, بغض, عداوت, حسد, یہ چیزیں دل میں نہ ہو. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, اسی پر بات ختم کرتا ہوں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما تھے, آپ نے فرمایا بھی ایک آدمی آئے گا تو جو اہل جنت میں سے ہوگا. تو ایک صاحب آئے وضو کر کے, وہ گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ کہاں چلے گئے وہ صاحب. ایک یا دو مرتبہ ایسا ہوا, بعض روایتوں میں تین کا بھی ذکر آتا ہے. تو ایک صاحب اٹھے اور وہ ان صاحب کے پاس گئے, ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تین دن رہنا چاہتا ہوں, اور کچھ گھر کا مسئلہ ہے, یہ ہے, کوئی بات بتائی اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ان کا رہ لو بھائی, کہتے ہیں میں تین دن ان آدمی کے ساتھ رہا جن کو جنتی فرمایا گیا تھا. تو میں نے سوچا کہ دیکھوں یہ کون سا عمل رات کو ایسا کرتے ہیں یا دن میں کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنے جنتی ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات ہی سوتے رہتے تھے, اٹھتے ہی نہیں تھے تہجد کے لیے. البتہ اتنی بات تھی کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو کوئی دعا استغفار استغفر اللہ اس طرح کچھ کہہ کے پھر سو جاتے تھے, پھر صبح نماز کے لیے اٹھتے تھے. تو میں تین دن ان کے پاس رہا, پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں تھا گھر میں, میں تو تین دن آپ کے پاس دیکھ رہ کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کون سا عمل ایسا ہے جس جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرا عمل تو وہی ہے جو تمہارے سامنے ہے, میں تو عام مسلمانوں کی طرح رہتا ہوں, فرض نماز اور یہ سب کام. ہاں ایک بات ہے کہ الحمدللہ میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کینہ نہیں, الحمدللہ میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کینہ نہیں, اب تہجد بھی نہیں, کوئی ذکر اللہ بھی بہت زیادہ نہیں, چھوٹا موٹا ذکر اللہ تھوڑا بہت, لیکن چونکہ دل صاف تھا. الا من اتى الله بقلب سلیم, دل صاف تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنتی. تو اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے, دل ہمارے صاف کر دے, اور اللہ تعالی دشمنیاں دور فرما دے, اور شب برات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.